سورۃ الانفال سے آج تلاوت کی گئی، اور اس کے بعد سورۃ توبہ، نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد، سورۃ الانفال سے آج تلاوت کی گئی، اور اس کے بعد سورۃ توبہ، سورۃ جنگ بدر کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کی بعض صفات کا بیان بھی کیا گیا ہے. شروع آیت میں انفال کا ذکر ہے، اور یہ بات بتلائی گئی ہے کہ یہ اللہ اور رسول کے لیے ہے. روایات میں آتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر ایک صورت ایسی پیدا ہو گئی تھی جو صحابہ اکرام کی شان کے خلاف تھی. ایک تو سب سے پہلی جنگ تھی یہ حق و باطل کے درمیان، اور باقاعدہ جنگ کے لیے مسلمان نکلے بھی نہیں تھے، بلکہ ایک تجارتی قافلے کا راستہ روکنے کے لیے نکلے تھے، اس لیے کہ کفار نے اپنے سارا مال اس میں جھونک دیا تھا، حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس ایک تولہ چاندی بھی تھی یا اس سے بھی کم، تو اس نے وہ مال اس میں لگا دیا تھا تاکہ مسلمانوں کے خلاف اس مال کو استعمال کر سکے. اس زمانے کے اعتبار سے تقریباً 26 لاکھ کی تجارت کی گئی تھی اس قافلے میں، تو گویا پورے اہل مکہ کا مال اس میں لگا ہوا تھا. جب یہ واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کا راستہ روکیں تاکہ ان کی قوت اور شوکت وہ ختم کی جا سکے، تو مسلمان ان کا راستہ روکنے کے لیے چلے تھے، باقاعدہ جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ نہ تو بہت زیادہ سواریاں تھیں، نہ بہت زیادہ ہتھیار تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں لوگوں کو بہت زیادہ ترغیب دی تھی کہ سب نکلو، بلکہ جو لوگ موجود تھے جن کے پاس سواریاں تھیں ان کو کہا گیا تھا کہ وہ چلیں، اور جن کے پاس نہیں تھیں تو بعض نے چاہا بھی کہ ہم لے آئیں جا کے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے بہت سے لوگ جانے سے رہ بھی گئے، اور ہر ایک کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ایک تجارتی قافلہ ہے، کوئی باقاعدہ جنگ اس سے نوبت نہیں آئے گی، اس لیے بہت زیادہ اہتمام بھی نہیں کیا گیا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ایک خاص مقام پر، اور وہاں جا کر جب لوگوں سے پوچھا کہ کتنی تعداد ہے، تو بتایا گیا کہ 313 کی تعداد ہے. تو آپ نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا کہ غالباً یہ جو ہے ایک نبی تھے، ان کی بھی تعداد یہی تھی. اور دوسری طرف ابو سفیان جو تجارتی قافلے کے سربراہ تھے، ان کو جب پتا چلا تو وہ اپنے قافلے کو دوسرے راستے سے نکال کر لے گئے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ ایک شخص زمزم غفاری کو مکہ مکرمہ روانہ کر دیا، اور اس حال میں روانہ کیا جو اس زمانے کے اعتبار سے خطرے کی گھنٹی سمجھا جاتا تھا. چنانچہ اس شخص نے وہاں پہنچ کر یہ بتلایا کہ لوگوں تمہارے قافلے پر حملہ ہو کر رہے ہیں مسلمان، لہذا سب نکلو، لہذا 1000 جوانوں کا لشکر جو ہر قسم کے اسلحے سے لیس تھا اس زمانے کے اعتبار سے وہ نکلا. اور پھر اب سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کا لشکر ایسا تھا کہ جو نہتا تھا، بہت زیادہ لشکر سامان ان کے پاس نہیں تھا، لیکن یہ جو لشکر چلا تھا تقریباً ہر ایک کے پاس اچھا خاصا اسلحہ موجود تھا، اور اس میں خاص طور پر ان مسلمانوں کو بھی نکالا گیا جو نہیں نکلنا چاہتے تھے، کسی وجہ سے اب تک ہجرت نہیں کر چکے تھے، یہ جو مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، تو ایسے لوگوں کو چھانٹ چھانٹ کر انہوں نے اس وقت نکالا. بہرحال انہیں بعد میں اطلاع بھی ملی کہ جو تجارتی قافلہ تھا وہ بآسانی دوسرے راستے سے نکل آیا ہے اور حملے کی زد سے باہر ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب جنگ کی جانی چاہیے. اور ادھر مسلمانوں نے بھی فیصلہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہ اب تم بتاؤ بھی کیا کرنا چاہیے، جنگ کریں یا واپس لوٹ جائیں. تو بعض لوگوں کی رائے تو یہ ہوئی کہ واپس چلیں، لیکن بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ باہر نکل آئے ہیں، آپ ہمیں جہاں بھی حکم دیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هاؤنا قائدون، کہ آپ جائیے اور لڑیے اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ آپ ہمیں کہیں بھی لے کے چلیں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور اپنا تن من تھن ہر طرح سے آپ پر لٹا دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے، پھر انصار کی طرف متوجہ ہوئے، انصار نے بھی اسی طرح کے جذبات کا اظہار کیا۔ بہرحال یہ طے ہوا کہ جنگ ہونی چاہیے اور تاکہ حق اور باطل واضح ہو جائے۔ اللہ رب العزت بھی یہی چاہتے تھے، مسلمانوں میں سے بعض کا ارادہ یہ تھا کہ اگر یہ تجارتی قافلہ ہوتا تب تو ٹھیک تھا، لیکن باقاعدہ اب تو لشکر ہے، اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر بھی فرمایا کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں آرام سے بس سب مال مل جائے اور جنگ نہ کرنی پڑے، لڑائی نہ ہو، بغیر کانٹا چبھے جو ہے وہ ہمیں سب کچھ حاصل ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتی، حق کو واضح کر دیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہیں، بغیر ہتھیاروں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فتح عطا فرما سکتے ہیں اور تھوڑی قلت کو کثرت پر فتح دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بات واضح کرنا چاہتے تھے۔ لہذا جن مسلمانوں نے اس میں یہ رائے دی کہ ہم لڑیں گے تو ان کی رائے کو پسند کیا گیا اور بالآخر یہ معرکہ وجود میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافروں کے بڑے بڑے سردار، ابو جہل فلاں جگہ مقتول ہوا، فلاں جگہ مقتول ہوا، یعنی باقاعدہ آپ نے نشاندہی فرما دی تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بعد میں جہاں جہاں آپ نے نشاندہی فرمائی تھی وہیں وہیں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ یہ صورت ایسی یہاں پر ایک پیدا ہو گئی تھی، اس میں اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ بعض مسلمان جب وہ لشکر بھاگا تو مال غنیمت حاصل کرنے میں لگ گئے، بعض نے لشکر کا پیچھا کیا، اور بعض وہ تھے جو صحابہ کرام تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، یعنی آپ کی حفاظت پر مامور تھے۔ اب جب مال غنیمت جمع ہو گیا تو جن لوگوں نے مال غنیمت حاصل کیا تھا انہوں نے کہا کہ مال غنیمت تو ہم نے حاصل کیا ہے، لہذا جو لوگ پیچھے گئے تھے ان کا کوئی حصہ نہیں۔ جو پیچھے گئے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ہم نہ ان کے پیچھے بھاگتے تو تمہیں موقع کہاں ملتا، لہذا یہ مال غنیمت ہمارا ہے۔ اسی طریقے سے جو صحابہ معمور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر ہم آپ کی حفاظت پر معمور نہ ہوتے تو یہ مال ہم بھی لوٹ سکتے تھے اور ہم بھی حاصل کر سکتے تھے۔ بہرحال یہ ایک ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ جو صحابہ کرام کے بلند مقام کے خلاف تھی اور اچھی صورت حال نہیں تھی۔ اس لیے جب سامنے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو یہ آیت نازل ہو گئی جس میں بتلا دیا گیا کہ قل الانفال للہ والرسول، یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس میں تمہارا کسی کا کچھ حصہ نہیں۔ مطلب یہ کہ وہ جس طرح چاہیں گے اس کو تقسیم کریں گے۔ اصل میں صحابہ کرام کے قلوب کو اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتے تھے، اس قسم کے جو خیالات تھے دنیا کے اس کو نکالنا چاہتے تھے، اور اس میں آزمائش بھی تھی کہ صحابہ کرام اللہ اور رسول کی اس تقسیم پر راضی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ سارے صحابہ اس تقسیم پر راضی ہو گئے، اور دل میں جو ایک بات آئی تھی مال کی محبت کی، اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کے دل کو پاک صاف کر دیا۔ تو فرمایا کہ قل الانفال للہ والرسول، یہ سب کا سب اللہ اور رسول کے لیے ہے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کے عمل میں لگ جاؤ، واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن۔ اب جتنا عطا فرما دیں اس کو قبول کر لو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اس مال کو تقسیم کر دیا اور وہ اس تقسیم پر راضی ہو گئے، یعنی وہ سارا مال ان سب کے مابین تقسیم کر دیا گیا۔ تو بہرحال اصل تو بات یہ تھی کہ صحابہ کرام کے قلوب کا تزکیہ کرنا مقصود تھا، اور آپ ان کی آزمائش اور وہ اس امتحان میں پھر پورے اترے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات کا ذکر فرمایا ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مومن کون ہیں کہ جب ان کے سامنے جب وہ ذکر اللہ کا کرتے ہیں تو ان کے قلب جو ہے وہ اللہ کے خوف سے ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، یعنی اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں ہوتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں. مزید صفات بیان فرمائے، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ پانچ صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں حق مومن ہیں اور حق پر. لهم درجات عند ربهم، اللہ کے پاس ان کے بڑے درجات ہیں، اور مغفرت و رزق کریم. تو یہ اہل ایمان کی صفات ہیں، ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ صفات ہم میں موجود ہیں یا نہیں. بعض مواقع اس جنگ میں ایسے بھی آئے کہ صحابہ کرام نے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فریاد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا مانگی کہ اللہ اہل ایمان کو کامیابی عطا فرما، اگر آپ نے انہیں خائب و خاسر کر دیا یا یہ ختم ہو گئے تو پھر دنیا میں کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا، کیونکہ یہی اس دنیا میں یہی جو کچھ تھے مسلمان تھے، اور بعد میں مزید پتہ نہیں مسلمان ہوتے نہ ہوتے. اس لیے بہرحال اللہ سے آپ نے دعا بھی فرمائی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ بس کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے. اس کو بھی ذکر فرمایا. اسی طریقے سے اس غزوے میں اور اس جنگ میں فرشتوں کی مدد بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی. چوتھے پارے میں بھی اس کی تفصیل ہے. بعض جگہ 1000 فرشتوں سے مدد کی گئی، بعض جگہ جو ہے وہ اس سے زیادہ مختلف. اصل تو ایک فرشتہ بھی کافی تھا، لیکن یہاں جو بات مقصود تھی وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے قلوب مطمئن ہو جائیں. انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ بھئی سامنے اگر 1000 آدمی ہیں تو کم از کم ہمارے بھی 1000 تو ہوں. تو اللہ رب العزت نے اطمینان قلب کے لیے یہ بات فرمائی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات بعید نہیں تھی. جو فرشتہ قوم لوط کی پوری بستی کو ایک ہاتھ پر ہتیلی پر اٹھا کر اوپر لے جا کر پٹک سکتا ہے، تو 1000 کا لشکر ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد بھی فرمائی. اور ساتھ میں یہاں پر یہ فرمایا، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تاکہ مسلمان ظاہر پر اور اسباب پر بھروسہ نہ کریں سارا کا سارا، بلکہ اللہ پر بھروسہ ہو کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمى، ایک مٹھی مٹی کی جو بھر کر پھینکنے کے لیے کہی گئی تھی، تو وہ مٹھی بھر کر آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ رب العزت نے پھینکی. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مٹھی میں ایک مٹھی انسان کی ہوتی ہی کتنی ہے، اور اگر وہ کسی کی طرف پھینک دے تو اس سے کتنے آدمی متاثر ہو سکتے ہیں. سارے لشکر میں اس مٹی کا پھیل جانا اور ہر ایک کی آنکھوں میں پڑ جانا اور اس کے ذریعے سے ان کا بھاگ جانا، تو یہ جو اثر ہے خالصتاً اللہ رب العزت کا فعل ہے. ورنہ ایک انسان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، اس میں تو اتنی طاقت ہوتی ہے کہ 1-2-4 آدمیوں کی آنکھوں میں مٹی چلی جائے بس، لیکن ایسا اثر ہونا اس میں کہ دور دور تک وہ پہنچ جائے اور سارے لشکر میں پھیل جائے، یہ یقیناً اللہ رب العزت کی قدرت کا کرشمہ تھا جس کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا. اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی بتلائی گئی کہ جب اللہ کے رسول تمہیں بلائیں تو تمہیں چاہیے کہ فوراً جواب دو. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تو انہوں نے جلدی سے نماز مکمل کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں میں نے بلایا تھا، جلدی کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ میرے حکم پر فوراً آ جاتے. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر بلایا جائے نماز میں بھی ہوں تو نماز کو تو بعد میں قضا کر لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا فوراً جواب دے. یہ ادب میں سے بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اور یہیں سے یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ فقہاء نے بیان فرمایا اس موقع پر کہ کوئی شخص اگر نماز پڑھ رہا ہو اور سامنے سے کوئی نابینا آ رہا ہو اور سامنے کنواں بھی ہو اور ہم یہ دیکھ رہے ہوں نماز میں کہ اگر میں نے اس کو نہ روکا تو یہ کنویں میں گر پڑے گا، تو نماز کو توڑ دے اور جا کر اس کو روکے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ کنویں میں گر پڑے. یا اور کوئی اسی طریقے سے کوئی معاملہ ہو ایسی صورت بعض صورتوں میں. نفلوں کے بارے میں تو خاص طور پر ہے کہ نفل نماز اگر پڑھ رہے ہوں, ماں باپ میں سے کوئی اگر بلائے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تکلیف میں ہیں, بیمار ہیں, تو فوراً نماز توڑ کر, یعنی خاص کر نفل نماز ہو تو ان کو جواب دے دے. جہاں تک فرائض کا تعلق ہے تو فرض نماز جلد از جلد مکمل کر کے ان کو دیکھے, لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ فرض نماز میں بھی اگر میں تاخیر کروں گا تو ان کی جان کو خطرہ ہے, تو پھر بے شک نماز کو توڑ کر بھی ان کی جو ہے آواز پر لبیک کہے اور بعد میں نماز کو قضا کر لے. اسی طرح سے یہاں پر اس واقعے کو بھی ذکر فرمایا جب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے. مختلف تدبیریں انہوں نے کی ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی. تو بعض نے تدبیر یہ بتائی, اذ یمکرو الذین واذ یمکرو بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک, یا تو انہیں باندھ دیا جائے, پکڑ لیا جائے, یا انہیں قتل کر دیا جائے, یا انہیں نکال دیا جائے. اس طرح سے تدبیریں یہ اختیار کر رہے تھے اور شیطان بھی ان میں موجود تھا ایک شیخ کی شکل بنا کر, اور وہ بھی رائے دے رہا تھا. تو انہوں نے کچھ تدبیریں کی, ان میں سے پھر ایک تدبیر ابو جہل نے یہ پیش کی, ہر قبیلے سے ایک آدمی لے لیا جائے تاکہ سب مل کر یکبارگی حملہ کریں. اب سب سو قتل نہیں کیے جا سکتے, لہذا ایک ہی صورت رہ جائے گی اور وہ ہو جائے گی خون بہا کی, وہ ہم دے دیں گے. تو شیطان نے بھی اس رائے کو پسند کیا کہ تمہاری یہ رائے مناسب ہے, درست ہے. ادھر تو یہ تدبیریں کر رہے تھے, ادھر اللہ رب العزت نے یہ ان کی تدبیر کا توڑ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ یہاں سے نکل جائیے. اب اللہ نے آپ کو اجازت دے دی, ہجرت کا حکم دے دیا, لہذا آپ چلے جائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سلایا اور یہ حکم دیا کہ جو امانتیں لوگوں کی ہمارے پاس ہیں وہ امانتیں ان کے سپرد کر کے پھر تم بھی چلے آنا. اس سے ایک بات کا اندازہ لگائیے کہ باوجود اس کے کہ کافر مشرقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے, لیکن آپ کی امانت و دیانت پر ان کو ایسا بھروسہ تھا کہ ایسے موقع پر بھی اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں سوچا کہ چونکہ یہ میری جان کے دشمن ہیں لہذا ان کا مال ہڑپ کر جاؤ. یہ کوئی عام آدمی تھوڑی تھے, اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ تم لوگوں کی امانتیں ان کو لوٹا کر پھر آنا. یہ نہیں تھا کہ جناب وہ امانتیں اب چونکہ حالت جنگ میں لہذا ہڑپ کر جاؤ, ایسا نہیں, بلکہ وہ امانتیں ان کو لوٹائی اور اس کے بعد میں تشریف لائے. اس میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو بڑے بلند و بانگ دعوے کیا کرتا تھا, اور اس کے سامنے جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی تو کہا کرتا تھا کہ قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين. یہ تو پچھلے زمانے کے قصے کہانیاں ہیں, ہم نے بہت سنے ہیں اس قسم کے قصے کہانیاں. اور بعد میں اس نے مزید بڑھ کر یہ بات کہی کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ, اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ, تو آسمان سے ہم پر بارش برسا دے, ابھی اتنا بھی عذاب علیم, یہ ہمیں کوئی عذاب بھیج دے, یعنی اگر یہ ہے تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں بھیجتے ہو. اس طرح کے اس نے جملے بھی کہے. اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو عذاب نہیں دیا جا رہا تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس کے مستحق نہیں ہیں, یہ مستحق تو ہو چکے ہیں عذاب کے, لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ موجود ہیں ان کے درمیان, اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے کہ جب نبی موجود ہوتا ہے اس وقت عذاب نہیں بھیجتے. یہی وجہ ہے کہ جتنے قوموں پر بھی عذاب آیا پہلے وہاں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالا گیا اور پھر قوم پر عذاب آیا. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ موجود تھے اس لیے اللہ رب العزت نے عذاب نہیں بھیجا. فرمائے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم انہیں کیسے عذاب دیں اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہیں, اور وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. تو با سوال یہ ہے کہ جب آپ مکہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے پھر کیوں عذاب نہیں آیا؟ تو پھر ایک اور وجہ یہ بھی آگئی کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, لوگ اگر استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ عذاب ٹالتے رہیں گے. اس سے اگرچہ کفار تو استغفار نہیں کرتے لیکن اہل ایمان استغفار کرتے ہیں, تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے بھی عذاب نہیں بھیجتے. تو عذاب سے امان دو چیزوں سے ہے, ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے عذاب نہیں آیا, اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو دوسری چیز جو روکنے والی ہے عذاب کو، وہ ہے استغفار. اس لیے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہم دعوت نہ دیں بلکہ اللہ کے عذاب کو روکنے والے بن جائیں. آگے بھی مزید ان واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، مال غنیمت کا اور دیگر اس قسم کے جو واقعات ہیں ان کو ذکر کیا، اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے اپنی تیاریاں تو مکمل رکھو. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، یعنی جو کچھ بھی تم استطاعت رکھتے ہو اسلحہ، اور ہر زمانے کے اعتبار سے لازمی بات ہے اس زمانے میں چونکہ گھوڑے یہ جہاد میں کام آتے تھے، اور آج بھی بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر گھوڑوں کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے پہنچنے کی، پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پر نہ جیپ کام دیتی ہے نہ کوئی اور چیز، اور وہاں پر گھوڑے ہی یعنی تنگ اور پیچیدہ راستے ہوتے ہیں، تو آج بھی یہ گھوڑے کام آتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بھی ضرورت ہے اس کے مطابق آدمی کو جہاد کی تیاری کرنی چاہیے، مسلمان کو ہمیشہ جو ہے وہ تاکہ کفار پر مسلمانوں کا روب رہے. آج دنیا میں جو ذلیل ہو رہے ہیں مسلمان وہ جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے، عمومی اعتبار سے مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ رکھا ہے. چند سر پھرے لوگ ہیں جن کی ہیبت آج بھی کفار کے قلوب پر ہے، لیکن اگر سارے مسلمان اور ان حکومتیں یہ فیصلہ کر لیں کفار کے خلاف اکٹھے ہو جائیں تو یقین انہوں نے پھر ہمت نہ ہو مسلمانوں پر حملے کرنے کی. یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ جہاد سے جو ہے وہ بھاگتی ہے، اور چند لوگ ہیں اور اس میں بھی چونکہ باقاعدہ پورے طور پر رہنمائی نہیں ہے تو کہیں صحیح کہیں غلط طریقے پر کام ہو رہا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جذبہ بہرحال نہیں مرنا چاہیے، جذبہ ہمیشہ رہنا چاہیے کہ جب کبھی ضرورت پڑے اللہ کے راستے میں آدمی اپنی جان اللہ کے سپرد کر دے، اس لیے کہ یہ جان ہماری بکی ہوئی ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو یہ جذبات جو ہیں وہ ہمیشہ برقرار رہنے چاہیے کہ کبھی بھی ایسا موقع پیش آ جائے تو مسلمان پھر پیچھے نہ ہٹے. تو بہرحال یہ تیاری کرنے کا حکم دیا ہے اہل اسلام کو. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تمہارے اور اللہ کے دشمنوں پر تاکہ روب تاری ہو جائے. تو اس لیے اس سے یہ پتا چلا کہ اسلام نے ان چیزوں کو روکا نہیں ہے. اگر اپنی ضرورت کے مطابق ہم اسلحہ اور بارود حاصل کریں، بم یا ایٹم بم بنائیں، جو کچھ بھی اسلحہ بارود حاصل کر سکتا ہے، مسلمانوں کو اس سے شریعت نے روکا نہیں ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ان چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا ہم نے، بس یہ فرق ہے کافروں اور ہم میں. کافر جو ہے وہ اسلحہ اور بارود ہی پر بھروسہ کرتا ہے بس، اور مسلمان اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ عین موقع پر ممکن ہے بارود سے کام نہ چلے، اسلحہ فیل ہو جائے، تو اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا چاہیے. اسی سورت آگے سورہ توبہ میں غزوہ حنین کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ سے فارغ ہوئے تو طائف اور مکہ کے درمیان ایک علاقہ تھا جس کو حنین کہتے ہیں، مکے سے 10 میل کے فاصلے پر، وہاں قبیلہ حوازن بہت طاقتور قبیلہ تھا، یہ لوگ رہتے تھے. ان کو جب پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح حاصل کر لی ہے تو انہوں نے کہا کہ مکے کے بھولے بھالے قریشیوں کو انہوں نے شکست دے دی ہے، لیکن اگر ہم سے ان کا مقابلہ ہو تو ہم مدد چکھائیں، پتہ چل جائے کہ جنگ کسے کہتے ہیں. اور سب لوگوں کو جمع کر لیا. بعض روایات میں آتا کہ 24,000 کا لشکر انہوں نے تیار کیا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جنگجو جو تھے وہ تو 4,000 تھے، لیکن انہوں نے اپنے بیوی بچے سارے کے سارے جمع کر لیے، حتیٰ کہ انہوں نے تدبیر اختیار کی کہ جو جانور تھے وہ بھی ساتھ لے لیے. چنانچہ مسلمانوں کو تقریباً جو ہے وہ 70,000 بکریاں اور 24,000 اونٹ اور نہ جانے کتنی چاندی یہ جو ہے مال غنیمت کے طور پر ہاتھ میں آیا تھا. تو ان لوگوں نے تیاریاں کی، اور مسلمانوں کو جب پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ہم تیار ہیں، کافر ہمیں جنگ کے لیے پکارے اور ہم پیچھے ہٹے، ہم کوئی بزدل تھوڑی ہیں. اگرچہ ابھی جنگ سے فارغ ہوئے ہیں فتح مکہ سے، لیکن اس کے باوجود فوری طور پر تیار ہو گئے، اور تقریباً 14,000 کا لشکر تھا اس وقت مسلمانوں کا، یقیناً ایک بہت بڑی تعداد تھی. کہاں 313 نہتے مسلمان ہزاروں کے لشکر پر جو ہے وہ بھاری ہو جاتے تھے. تو مسلمانوں نے مزید یہ بھی کیا کہ کفار سے عاریتاً اسلحہ مانگا ان کا، انہوں نے آریتن دے دیا. اس موقع پر بہت سے کفار تماشا دیکھنے کے لیے ساتھ ہو لیے, اور بعض نے یہ سوچا کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم بھی دل کی حسرت ہیں اور ارمان نکالیں گے مسلمانوں کے خلاف. یعنی وہ مسلمان نہیں ہوئے, لیکن انہوں نے کہا کہ اگر موقع ملتا ہے تو بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو لیں گے, اگر ان کو شکست ہوتی ہے تو ہم تو ان کے ساتھ جا ہی رہے ہیں, لیکن اگر انہیں شکست ہوتی ہے تو ہم بھی بدلے چکائیں گے. بہت سے لوگ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے, یہاں تک کہ پہنچ گئے. اب مسلمانوں کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا, اس بنا پر میں نے اس واقعے کو سنایا, اور ویسے آج کے سوا پارے میں یہ موجود بھی ہے. مسلمانوں کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ جب ہم 313 کو ہمیں شکست کوئی نہیں دے سکا تو آج تو 14,000 ہیں, آج کس کی مزہ لے کے ہمیں شکست دے. یعنی اپنی قوت پر نظر چلی گئی صحابہ کرام کی اور بعض مسلمانوں کی, یقیناً اس میں 9 مسلم بھی ہوں گے. اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں, خاص طور پر مسلمانوں سے, کہ وہ عجب کی بات کریں, تکبر کی بات کریں, بڑائی کی, اللہ پر سے نظر ہٹا کر اپنی قوت اور بازو کی بات کریں, بلکہ اپنی قوت بازو کو تو استعمال کریں لیکن بھروسہ اللہ پر رکھیں. یہ ہونا چاہیے, اسباب اختیار کریں لیکن مسبب الاسباب پر بھروسہ رکھیں. یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں کو سکھلائی گئی ہے. بہرحال جب یہ انہوں نے اپنی قوت پر نظر کی تو یہ جملے باز کے منہ سے نکل گئے, اللہ تعالیٰ کو یہ جملے ناپسند آئے, چنانچہ ابتدان مسلمانوں کو شکست ہوئی. وہ تو اس طرح سے میدان میں آئے تھے کہ انہوں نے جنگجوؤں کے لشکر کو آگے رکھا تھا اور تلوار کی نیامیں توڑ دی تھی, اسی طرح سے بیوی بچوں کو بھی پیچھے ساتھ میں رکھ لیا تھا تاکہ کسی کے دل میں واپسی کا خیال بھی نہ آئے, مال بھی ساتھ, جان بھی ساتھ, بچے بھی ساتھ, کون واپس جائے گا, اور جائے گا تو کہاں جائے گا. اس لیے انہوں نے تدبیر ایسی اختیار کی تھی کفار نے, اور اپنے بعض جنگجوؤں کے لشکر کو چھپا دیا تھا مختلف جگہوں پر. چنانچہ ایک طرف آمنے سامنے سے مقابلہ ہوا, دوسری طرف گھاٹیوں میں جو چھپے ہوئے تھے وہ جب نکلے تو وہ اتنا زبردست معرکہ کا رن پڑا کہ دن میں رات ہو گئی, یعنی گرد آلود فضا ہو گئی, یہاں تک کہ صحابہ اکرام بھاگنے لگے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد تھے اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ, بعض نے کہا کہ 100 کی تعداد تھی, بعض نے کہا 200 کی تعداد, کہاں 14,000 کا لشکر تھا, کہاں 200-300 آدمی جو آپ کے ساتھ رہ گئے تھے, لیکن آپ آگے ہی بڑھ رہے تھے, آپ پیچھے نہیں ہٹے. اور بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ آپ آگے نہ بڑھیں, لیکن آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا کہ پکاریے ان صحابہ اکرام کو جنہوں نے جو ہے وہ درخت کے نیچے بیعت کی تھی, اور بلائیے اصحاب بقرہ کو, اور بلائیے فلاں فلاں کو. جب آپ نے نام لے کر کہا اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے آواز لگائی تو مسلمانوں کو ندامت ہوئی, اور پھر پلٹے, اور پھر پلٹ کر کفار پر ایسا حملہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست سے دوچار کیا, اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے ہی مدد کی, یہاں تک کہ تقریباً 24,000 اونٹ, 70,000 بکریاں یا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مال غنیمت وہ بھی حاصل ہوا, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ وہ قید بھی ہوئے, اور جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے بعد مارے گئے اور بعد بھاگ گئے. تو یہ ہے وہ چیز کہ یہ مال, یہ طاقت, یہ سب جمع ہو لیکن اس پر بھروسہ نہ ہو, بھروسہ اللہ کی ذات پر. تو اللہ رب العزت فتح عطا فرمانے, بعض اوقات انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن اگر وہ اپنے صرف جو ہے وہ مال و اسباب پر بھروسہ کر لے اور اللہ پر بھروسہ نہ کرے تو نتیجتاً شکست ہوتی ہے, لیکن اگر اللہ پر بھروسہ ہو تو پھر فتح و نصرت سے نوازنے والے تو اللہ رب العزت ہی کی ذات. تو اس کو یہاں پر ذکر فرمایا. آگے سورہ توبہ ہے. عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے, لیکن مطلقاً یہ بات نہیں ہے, بلکہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت اسی سورت سے کر رہا ہے تو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھنی چاہیے. اگر کوئی آدمی پیچھے سے پڑھتا چلا آ رہا ہے تو پھر اس سورت پر پہنچ کر بغیر بسم اللہ کے اگلی سورت کو شروع کر دینا چاہیے. یہ ہے اس میں مسئلہ, اور وجہ اس کی بھی ہے. سورہ توبہ کے جو مضامین ہیں اور اس سے پہلی سورت انفال, دونوں کے مضامین تقریباً یکساں اور برابر ہیں. جب یہ سورتیں جمع ہوئیں, یعنی قرآن مجید کو جمع کیا گیا, تو یہ بات واضح نہیں تھی کہ سورہ توبہ جو ہے مستقل کوئی سورت ہے، یا سورہ انفال جو پچھلی سورت تھی اس کا جز ہے، تو اس میں تردد ہوا، اس لیے اس سورت کو علیحدہ بھی کیا لیکن ساتھ میں بسم اللہ نہیں لکھی، تاکہ یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ پچھلی سورت کا جز ہے، اور علیحدہ سے نام بھی اس پر لکھ دیا تاکہ یہ بھی سمجھا جا سکے کہ ایک علیحدہ مستقل سورت ہے، لیکن مضامین تقریباً دونوں میں جو ہے برابر ہیں، کفار کے خلاف مضامین ہیں، جنگوں کا ذکر ہے اور ان تمام باتوں کا، تو اس لیے یہ مضمون ایک جیسے ہونے کی بنا پر جو ہے وہ اس میں یہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو اپنے عالم ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، خاص طور پر یہ بیماری یہود و نصارہ میں تو تھی اور آج امت محمدیہ میں بھی یہ بیماری ہے، یعنی بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے احبار اور روحبان، لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے. تو بات یہ ہے کہ کوئی عام آدمی ہو یا کوئی عالم ہو، جو بات غلط ہے شریعت اسلامیہ میں وہ سب کے لیے غلط ہے، ایک عالم کے لیے اور زیادہ کہ اس کو پتہ بھی ہے اس کے باوجود، اور ایک عام آدمی کے لیے بھی ہے غلط ہی، لیکن اس کا معاملہ ذرا ہلکا ہے بنسبت جاننے والے کے، اس لیے کہ وہ ایک عام آدمی ہے، اس کو بہت زیادہ معلومات یا علم نہیں ہے. تو بعض لوگوں کا معاملہ بیان فرمایا کہ وہ ناجائز مال بھی کھاتے ہیں، ویسدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور ساتھ میں فرمایا کہ جو لوگ سونا چاندی کے ڈھیر اپنے گھروں پر رکھتے ہیں، ولا ينفقونها، اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے. یعنی یہ مال و دولت کام آنے والا نہیں ہے، اللہ کے راستے میں جب ضرورت ہو تو سونے چاندی ہو یا جو بھی ہو اس کو خرچ کرنا چاہیے، اس کی محبت دل میں نہ ہو. اور فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوا بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم، یعنی ایک موقع ایسا آئے گا آخرت میں کہ جب یہ سونا چاندی تپا کر گرم کر کے اللہ رب العزت ان کی پیشانیوں پر، ان کی کمر پر اللہ تعالیٰ اس کو چپکائیں گے اور گرم کر کے لگائیں گے، اور پھر کہیں گے کہ ہاذا ما کنستم لانفسکم، یہ ہے وہ سونا چاندی، وہ خزانہ جس سے تم محبت کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اپنے اس خزانے کا مزہ چکھو، تمہارے کس کام آ رہا ہے. تو بہرحال اس میں علماء ہوں عام لوگ ہوں، خطاب سب کو ہے، اہل ایمان سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. بعض لوگ نہ اپنے مال کی زکات نکالتے، نہ ضرورت کے مواقع پر خرچ کرتے، اور بعض لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ زکات تو نکال دیتے ہیں لیکن اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب کوئی اور حق ہمارے مال میں نہیں، حالانکہ زکات کے بعد بھی اور حق ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، اور کہیں خدا نہ کرے کوئی ضرورت مند ایسا نظر آ جاتا ہے جس کی مدد کرنا بہت ضروری ہے، تو بے شک چاہے مال کی زکات نکال چکے ہیں پھر بھی اس کی مدد کرنا ضروری ہے. ایک آدمی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ بالکل بھوکا ہے، ننگا ہے، کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس، ہم اگرچہ زکات مال کی دے چکے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنا پڑوسی ہے، اپنا اس کو جاننے والا ہے، تو اس کی بھی مدد کرنا پھر بھی ضروری ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ زکات دے دی تو اس کے بعد اور مال میں کوئی حق ہمارا باقی نہ رہا. لوگ زکات کے نام پر تو لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں لیکن اگر صحیح مال میں سے کچھ مدد کے لیے ہو تو ایک ٹیڑی پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں، اور یہ بھی اس لیے ڈر کے مارے خرچ کر دیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ڈاکہ پڑ جائے، کوئی چھین کے نہ لے جائے، ضائع نہ ہو جائے. یقیناً سب کا ایسا معاملہ نہیں ہوگا لیکن اکثر و بیشتر کا معاملہ ایسا ہے کہ مال کی زکات بھی اس لیے نکالتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں خدا نہ کرے یہ مال لوٹنا جائے، تاکہ ہمارا مال محفوظ ہو جائے اس کو سیکور کرنے کے لیے. لیکن اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو ہمیں نکالنی ہے، مال رہے یا ختم ہو جائے، جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے، اصل اس پر ہمیں کرنا چاہیے. آگے بھی اللہ رب العزت نے بہت سے احکام ہیں، خاص طور پر جہاد کے سلسلے میں سورہ توبہ اور انفال میں بہت زیادہ احکام ہیں، اور اس میں حکم بھی دیا گیا ہے کہ تم بھاری بھرکم ہو یا ہلکے پھلکے ہو، جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو پھر تم نکلو اللہ کے راستے میں، پھر گھروں میں بیٹھنا مناسب نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ استاقلتم الی الارض، جب تمہیں کہا جاتا ہے نکلو تو پھر کیوں بھاری بھرکم ہو جاتے ہو، نکلا نہیں جاتا ہے. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، کیا دنیا کی زندگی تمہیں بہت پسند آ گئی آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرہ الا قلیل، یاد رکھو دنیا کی زندگی کا سامان تو بہت تھوڑے وقت کے لیے ہے، اور کارآمد اور کام آنے والی چیز ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کے لیے. اس لیے جذبات جہاد کے ہمیشہ ہونے چاہیے، یہ کبھی بھی جذبہ مرنا نہیں چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں کہ جس کے دل میں جہاد کا جذبہ نہ ہو، تو جہاد کا جذبہ ہونا چاہیے. اور اگر کافروں سے مقابلے کی نوبت آ جائے تو بھی پیچھے نہ ہٹے، ورنہ آدمی اور نہیں تو اپنے نفس کے خلاف جہاد یہ تو ہے ہی، گناہوں کے خلاف جہاد، برائی کے خلاف جہاد یہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقیقی جہاد جو ہے، ایک حقیقی جہاد یہ بھی ہے گناہوں کے خلاف اور اس کے ساتھ ساتھ کافروں کے مقابلے پر، جب کبھی نوبت آ جائے تو اس میں بھی ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے جب کبھی ایسا موقع آئے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کام ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں ان سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے فضل سے ہماری مدد فرما، دستگیری فرما، ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما. اے اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو، دشمنی اور عداوت ہو تو تیری وجہ سے ہو، جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما، ہماری نمازوں کو روزوں کو قبول فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم.